ایک اور بات یہ ہے کہ طواف کے دوران آپ تلاوت قرآن بھی کر سکتے ہیں، مثلا آپ کو سورۃ یاسین زبانی یاد ہے یا کچھ، اور آپ قرآن پاک کے حافظ ہیں تو آپ قرآن پاک کی تلاوت میں بھی طواف کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ جو شخص قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور دعا نہیں مانگ سکتا، اللہ تعالیٰ اس کو مانگنے والوں سے بھی بہتر عطا کرتے ہیں، تو اس لیے اس وقت کی یہ بھی ایک بہترین عبادت ہے. مطلب دن میں اگر 5 دفعہ آپ طواف کر رہے ہیں عمرے کے بعد روزانہ کی روٹین میں، تو آپ کیا کر سکتے ہیں کہ ایک طواف میں آپ ایک خاص ذکر کر لیں، دوسرے میں قرآن پاک پڑھ لیں، تیسرے میں کچھ اور کر لیں، یعنی بدل بدل کے مختلف چیزیں. معلوم نہیں اللہ تعالیٰ کو کون سی چیز آپ کی پسند آئے اور کون سی چیز زیادہ فائدے کی ہو. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جب طواف آپ کر لیں تو پھر زمزم کا پانی پیٹ بھر کے پئیں، اور اس وقت بھی خوب دعائیں کریں، کیونکہ یہ بھی دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ طواف کے 2 نفل جب پڑھیں تو بہتر یہ ہے کہ مقام ابراہیم کے پاس ہو، ورنہ حرم میں کسی بھی جگہ وہ نفل آپ پڑھ سکتے ہیں. ان نفل کے بعد بیٹھ کر، مثلا اگر آپ نے کتابیں پڑھنی ہیں، مگر مجھے کچھ دعائیں جیسے زبانی ابھی تک یاد نہیں ہیں طویل ہونے کی وجہ سے، یا ان کی ترتیب بھول جاتی کہ کتنی دعائیں ہیں، ساری نہیں یاد رہتی، تو میں عموماً یہ کرتی تھی کہ وہی جو چھوٹا بیگ ہوتا تھا اس میں دعاؤں کی جو کتابیں رکھی ہوئی ہیں، جب 2 نفل طواف کے پڑھتی تھی تو اس وقت بیٹھ کے اپنی کتاب کھول لیتی تھی اور جتنی جی بھر کے کتابوں میں لکھی ہوئی دعائیں پڑھنی ہیں وہ پڑھ لیں. اس وقت میں اپنی وہ ڈائری بھی نکال لیں جو آپ نے لوگوں سے وعدے کیے تھے دعائیں کرنے کے، اس کو بھی نکال کے آپ ایک دفعہ پڑھ کے ان لوگوں کے حق میں مخصوص دعا کر لیں جو وہ چاہتے ہیں آپ سے کرنا. پھر یہ کہ آپ صحیح کے لیے نکلیں گے، جب صحیح کے لیے جائیں تو اس وقت کی دعا جو ہے صحیح شروع کرنے کے لیے صفا سے شروع کریں گے، مروہ پہ ایک چکر. اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا پڑھی وہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. کوشش کریں کہ یہ دعا بھی زبانی یاد ہو جائے، لیکن اگر نہ ہو سکے تو اپنے بیگ میں چھوٹے سے ایک کارڈ پہ الگ لکھی ہوئی، یہ نہیں ہو کہ کسی کتاب میں اور وہ دکے پڑھ رہے ہیں اور آپ ورقہ ڈھونڈ رہے ہیں، اگر آپ نے کسی مخصوص اس پہ لکھی ہے تو اس طرح کے جو نشان ہیں یا مارکر ہیں وہ آپ اپنی مخصوص دعاؤں پہ یا مخصوص چیزیں پڑھنے کے لیے آپ ان کو وہاں لگا سکتے ہیں، اس میں ڈفرنٹ کلر میں بھی لگا سکتے ہیں. آپ کو صحیح کی دعا شروع کرنی اور آپ کو نہیں آتی تو جو ہی آپ صفحہ پہ پہنچنے لگتے ہیں اپنی کتاب نکالیں، فوراً اس جگہ کو نکالیں اور دعا پڑھ لیں. پھر اس کے بعد یہ کہ سب ستون یا جو سب نشان کے علاقے ہیں اس میں مرد حضرات کو تیز چلنا ہوگا مگر عورتیں اپنی نارمل چال چلیں، یعنی میں نے بعض عورتوں کو دیکھا وہ بھی دوڑ رہی ہوتی ہے نا، دیکھا دیکھی، تو اس موقع پر ٹھیک ہے حضرت حاضرہ جو تھی وہ دوڑی تھی، لیکن ہمارے لیے حکم کیا ہے کہ اس جگہ پر بھی باوقار انداز میں گزریں. اور یہاں پر بھی یہ کہ اگر صحیح کا سلسلہ بھی بیچ میں منقطع کرنا پڑا، مثلاً آپ تھک گئے ہیں آپ بیٹھ جائیں تھوڑی دیر کے لیے، آپ کو پیاس لگی پانی پی لیں، یعنی ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی دفعہ میں آپ مکمل کر کے ہی سانس لیں گے، بیچ میں رک رک کے بھی کر سکتے ہیں. کوشش یہ کیجئے کہ جو کام آپ کر رہے ہیں خوشی سے ہو، سکون سے ہو، اطمینان سے ہو، تاکہ کرنے کے بعد جب آپ واپس آئیں تو آپ کے دل میں ایک اطمینان ہو، یہ حسرت نہ ہو کہ اوہ پہلا حج تو تجربے کی نظر ہی ہو گیا اور اب ایک دفعہ اور حج کرنا ہے جو صحیح کر کے کرنا ہے، تو اس کے لیے ہو سکتا ہے آپ دوبارہ نہ جا سکیں، اس لیے اس تجربے کو بھی بہت آسان طریقے سے کریں. جو چیز سمجھنا ہے رک جائیں، ٹھہر جائیں، تسلی کر کے نکلیں، بھاگم دوڑ نہیں مچائیں، اور سمجھ کے پڑھ کے، یعنی عمرے اور حج کی جو کتابیں آپ کے پاس رکھی ہوں گی ان کو وہاں پر دوبارہ پڑھ لیں، ہر کام کرنے سے پہلے اس حصے کو پھر سے پڑھ کے سوچ سمجھ کے جتنا آپ کے بس میں ہے اپنی تسلی کر کے آئیں. شاید یہ آخری حج ہو، اس کے بعد موقع نہ ملے تو آپ کی کوئی حسرت ایسی باقی نہ رہے. پھر یہ ہے کہ جب صحیح ہو جاتی ہے تو پھر بالوں کو کاٹنا ہوتا ہے، اس میں بھی عورتیں سمجھتی کہ شاید سارے بالوں کے آخر میں ٹرمنگ کرنا ضروری ہے، نہیں، آپ ضروری نہیں کہ چٹیا کے اینڈ سے کاٹیں، آپ یہاں سے بھی اپنی ایک لٹ نکال کے اتنے حصے کو بھی کاٹ سکتے ہیں، اگر پیچھے سے نکالنا ممکن نہ ہو تو آگے سے نکال کے کان کے پاس سے بھی کچھ کاٹ سکتے ہیں، کسی حصے سے بھی آپ اتنے سے بال جو ہیں اپنی ایک 1.5 انچ اتنا سا کاٹ کے آپ پھینک سکتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ کوشش کریں کہ جب آپ بال کاٹ رہے ہیں تو کوئی مرد حضرات آپ کے بال نہ دیکھیں. کئی خواتین کو اس جگہ پہ دیکھا گیا ہے کہ وہ چٹیا کو سب کے سامنے کھول کے نکال کے کاٹ رہی ہوتی ہیں اور مرد حضرات دیکھ رہے ہوتے ہیں، اتنی تکلیف اور پریشانی ہوتی ہے کہ کہ کس قسم کا عمرہ ہو رہا ہے کہ جہاں حرام کام کا ارتکاب ہے، کیونکہ عورت کے بال کسی مرد کو دیکھنے نہیں چاہیے، وہاں پر تو خاص طور پر اس چیز سے پرہیز کرنا چاہیے. تو جب آپ نے عمرہ کر لیا، یہاں پر آپ کا عمرہ ختم ہو گیا. عمرہ جب آپ نے کر لیا، مسجد سے باہر نکلنے لگے تو بایاں پاؤں پہلے باہر نکالیں گے اور دعا پڑھیں گے، بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب فضلک. اللہ کے نام سے مسجد سے نکلتا ہوں، اللہ کے رسول پر سلام ہو، اے اللہ میرے گناہ معاف فرما اور اپنے فضل کے دروازے میرے لیے کھول دے. اب آپ دیکھیے کہ عمرے کے بعد آپ احرام کھول دیں گے، یعنی آپ کے اوپر وہ پابندیاں جو ہیں، بنیادی طور پر احرام کھولنے کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا آپ اتار کے پھینک دیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ عمرے کی جو پابندیاں آپ پر عائد ہوئی تھی وہ پابندیاں اب ختم ہو گئیں. اب جب دوبارہ آپ کو حج کرنا ہے تو 8 تاریخ کو دوبارہ احرام پہنیں گے، اس کی بات بعد میں کریں گے. اب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے آپ کے پاس 2 ہفتے ہوں وہاں پر مکہ میں ٹھہرنے کے، ان 2 ہفتوں کو کیسے گزارنا ہے، اس کے لیے دن بھر کا اپنا ٹائم ٹیبل بنائیں اور اس پر سختی سے جم جائیں، ورنہ روزانہ کے پروگرام تبدیل کرنے سے بہت سے اوقات ضائع ہو جاتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ بعض اوقات آپ کے رشتہ دار یا دوست یا گروپ کے لوگ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، وہ آپ کو کہتے ہیں کٹھے چلیں گے، کٹھے آئیں گے، کٹھے بیٹھیں گے، کٹھی جگہ رکھیں گے، ان چیزوں سے باہر آ جائیے. اس لیے کہ بعض اوقات دوسروں کے انتظار میں، مثلا نماز کا وقت اذان ہو رہی ہے اور آپ چیخ چلا رہے ہیں جلدی باہر آؤ واش روم، لوگ چلے جاتے ہیں اور نکلنے کا نام نہیں لیتے، یا وضو کر رہے ہیں اور کیے چلے جا رہے ہیں، ان کا وہم ختم نہیں ہو رہا. اس قسم کی بہت سی باتوں سے بہت وقت ضائع ہوتا ہے. تو جو بھی آپ کے ساتھ ہیں ان کو ادب احترام سے سمجھا دیجئے کہ یہ اوقات بڑے قیمتی ہیں، یہ وقت اور یہ فرصت شاید پھر ملے یا نہ ملے، اس لیے اگر جانا بھی ہے تو وقت پر جو تیار ہو تو جائیں، اور پہلے سے بتا دیں اگر آپ وقت پہ تیار نہیں تو میں انتظار نہیں کروں گی. کیوں؟ اگر آپ نے پہلے سے بتایا ہوگا تو وہاں ناراضگی نہیں ہوگی، اور اگر آپ نے نہیں بتایا اور آپ نکل گئے یا آپ رک رہے اور آپ غصہ کیے اور ایک دوسرے کو ڈانٹ ڈپٹ رستے میں ہوتی رہی، تو اس سے پھر حج کا جو ثواب اور وہ جو ایک روحانیت کی فضا ہے وہ ختم ہو جاتی. اور دوسروں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ ہم سب یہاں عبادت کے لیے ہیں. بعض اوقات ایک شخص کا موڈ ہے شاپنگ کا، وہ دوسرے کو بھی کہتے چلو میرے ساتھ، وہ میں وہ چیز دیکھ کر آئی ہوں بہت اچھی ہے، تم بھی چل کے دیکھو. ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے. دیکھیں چیزیں تو دنیا بھر میں ملتی ہیں، اگر چند دن وہاں چیزیں نہ بھی دیکھیں تو کوئی بات نہیں، اور اگر کسی وقت کوئی چیز ضرورت اور آپ کو لینی ہے تو آپ ایسے اوقات میں جائیے کہ جب آپ عبادت سے تھک چکے ہوں اور آپ تھوڑا اپنے آپ کو فریش کرنے کے لیے تھوڑا ادھر ادھر نکل جائیں، ورنہ نمازوں کے اوقات میں، عبادت کے اوقات میں، فریش اوقات میں بازاروں میں گھومنا جو ہے یہ اپنے وقت کو ضائع کرنا ہے. اب یہ ہے کہ روزانہ آپ تہجد پڑھنے کی کوشش کریں کہ ایک نفل کا ثواب بھی وہاں بہت زیادہ ہے، اور تہجد کے وقت کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، اور اللہ کا گھر ہے سامنے تو دعاؤں کی قبولیت کے خاص مواقع ہیں. اس لیے تہجد کی اذان سے کچھ پہلے ہی اٹھ جائیں، اور اٹھنے کے بعد یہ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ مسجد میں آ کر آپ کو تہجد کی اذان ملے. جب آپ گھر سے نکلیں گے دعائیں پڑھتے وقت، ذکر کرتے وقت، کرتے ہوئے پھر آپ وہاں پہنچیں گے مسجد میں، مسنون طریقے سے داخل ہوں گے، دعا پڑھ کے داخل ہوں گے، آپ مسجد کے نفل پڑھیں گے اور پھر اذان ہوگی، اذان کا جواب دیں گے. اذان کا جواب دے کر جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ بھی قبول ہوتی. بہت سے لوگ لاعلمی کی وجہ سے اس وقت کو ضائع کرتے ہیں، یعنی وہ قبولیت کا وقت ہے اور لوگ باتوں میں مصروف ہیں یا سو رہے ہیں یا کسی اور شغل میں ہیں. تو کوشش کریں کہ اذان آپ کو حرم میں ملے یا راستے میں ملے. اگر راستے میں ملتی ہے اذان، یعنی 5 اذانوں میں سے یا تہجد کی اذان میں سے، سب کی بات میں کر رہی ہوں اس وقت مشترکہ طور پر، تو آپ اذان کا جواب دیں، کسی سے بات نہیں کریں، اور اس کے بعد خصوصی دعا کریں اپنے لیے. پھر آپ مسجد میں پہنچیں، آ کر مسجد کے نفل پڑھیں، پھر تہجد کا وقت ہے اگر تو تہجد وہیں پر آپ ادا کریں، پھر فجر کی اذان ہو تو اس کا جواب دیں، پھر اس کی دعا پڑھیں، اذان کے بعد کی دعا. اس کے لیے پیار رسول کی پیاری دعائیں، اگر کتاب چھوٹی آپ کے پاس ہو تو اس میں مختلف مواقع کی، یہ حسن المسلم انگلش ترجمے کے ساتھ اور اردو کے ساتھ موجود ہے، اس میں بھی مختلف مواقع کی دعائیں موجود ہیں. اس کو آپ اسی طرح مختلف پیجز کو مارکر لگا کے رکھ لیں، تاکہ جس وقت، اور اگر چھوٹا چھوٹا نوٹ لکھا ہو تو جس وقت کی دعا آپ کو پڑھنا ہے یا جو بھی دعا پڑھنا ہے فوراً اس نشانی کے ساتھ کھول لیں، ورکے بار بار پلٹنا اور اس میں وقت ضائع کرنا یہ بھی درست نہیں. ایک ہی دفعہ انتظام کر لیں ان چیزوں کا، پھر جب آپ وہاں دعا پڑھ لیں پھر اس کے بعد فجر کی سنتیں پڑھیں، اذان اور نماز کے بیچ کا جو وقت ہے یہ سارا دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے. اس وقت کو آپ یا تو تلاوت میں گزاریں یا ذکر میں گزاریں یا دعا پڑھیں, اس وقت میں کچھ اور نہ کریں. یعنی اذان سے لے کے نماز تک کے بیچ کی جو گھڑیاں ہیں یہ بڑی قیمتی ہیں. اس میں سوتے میں وقت گزار دینا اچھا, جب شروع ہوگی تکبیر ہوگی تو ہم پہنچ جائیں گے, یا بازار گھوم کے, یا بعض لوگ کیا کرتے ہیں حرم میں بیٹھے ہیں, اچھا بہن تم کہاں سے آئی ہو فلاں جگہ سے, باتیں اور گفتگو اور اذانیں ہو رہی ہیں, تکبیریں ہو رہی ہیں, کچھ ہو رہا ہے اور کہانیاں ختم نہیں ہو رہی. اور بعض خواتین تو مسلسل شاپنگ کی باتیں, اور شاپنگ کر کے بعض اوقات اندر لے آتے ہیں چھپا کے اور وہ دکھانے کی, یعنی وہاں جا کر بھی ہماری دنیا ختم نہیں ہوتی. اگر اتنی ہی دنیا سے محبت ہے کہ اللہ کے گھر میں بھی دنیا نہیں بھولتی تو پھر اور کہاں بھولے گی. اس سے پھر یہ ہوتا کہ وہ حج کی جو روح ہے یا مقصد ہے یا جو فائدہ ہے وہ حاصل نہیں ہوتا. اس لیے کوشش کریں کہ اذان اور نماز کے بیچ کے وقفے کو خوب خوب ذکر اور دعا میں گزاریں. پھر نماز ہو گئی, اب آپ کو جماعت سے نماز پڑھنے کا طریقہ آنا چاہیے, اس کو سیکھ لینا چاہیے. اور اس میں خصوصی طور پر یہ کہ امام سے پہلے نہ اللہ اکبر کہنی ہے, نہ امام سے پہلے رکوع میں جانا ہے, نہ امام سے پہلے سجدے میں جانا, نہ امام سے پہلے سلام پھیرنا, یعنی ہر چیز میں امام کو فالو کرنا. اور مسجد میں نماز پڑھنے کی کوشش کریں, کیونکہ مسجد حرام میں نماز پڑھنا جو ہے وہ ایک لاکھ نمازوں کا ثواب ہے. اس لیے جب آپ یہاں سے چلے گئے, بعض خواتین کو دیکھا ہے کہ وہ وہاں جا کر مسجد میں نماز نہیں پڑھتی, وہ کہتی ہیں کہ عورت کی نماز گھر میں اچھی. میں ان سے یہ پوچھتی ہوں کہ وہ ان کا گھر کہاں سے, وہ تو ہوٹل ہے, وہاں جہاں آپ رہتے ہیں وہ آپ کا گھر تو نہیں ہوتا. تو ہوٹل میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے آپ مسجد میں نماز پڑھیں. اور مسجد میں جب آپ نماز پڑھیں گے تو پھر اس کا طریقہ آپ کو آنا چاہیے, صفوں کو درست ہونا چاہیے, صفیں جوڑنی چاہیے. بعض اوقات خواتین کو صفیں نہیں بنانی آتی تو اس صورت میں مشکل پڑتی ہے, نماز کا لطف ختم ہوتا ہے. تو کوشش کریں کہ آپ جب جائیں تو ذرا وقت سے پہلے چلیں تو اگلی صفوں میں آپ کو جگہ مل جائے, جہاں عموماً لوگ پھر کم آگے سے کراس کرتے ہیں, یا اور سنجیدہ قسم کے لوگ بھی آگے جا کے بیٹھتے ہیں جو بچوں والے, یا عموماً اتنی دلچسپی نہیں ہوتی تو وہ سائڈز پر تاکہ جلدی سے نکل جائیں. تو ایسی جگہوں پر پرہیز کریں بیٹھنے سے. یعنی اگر آپ آئے ہیں اندر تو کوشش کریں کہ ذرا آگے جا کر ایسی محفوظ جگہ پر بیٹھیں کسی پلر کے ساتھ, کہ جہاں کم سے کم لوگوں کی آمد و رفت ہو, جہاں آپ یکسوئی کے ساتھ عبادت کر سکیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ نماز کے فوراً بعد مسجد سے نکلنے کی کوشش نہ کریں. خواتین کو ذرا رک کے نکلنا چاہیے, کیونکہ مردوں کے ہجوم ہوتے ہیں نکلتے ہوئے, اس وقت بہت ٹکراؤ ہوتا ہے, حتیٰ کہ جوتا جب پہن رہے ہوتے ہیں تو پیچھے سے بھی دھکے پڑ رہے ہوتے ہیں. تو کوشش کریں نماز کے بعد آپ سنت پڑھیں, سنت کے بعد نفل پڑھیں, ایکسٹرا نفل پڑھیں, تلاوت کریں, ذکر کریں, دعائیں مانگیں, اور جب آپ دیکھیں کہ اب رش چھٹ گیا ہے پھر آپ اٹھیں اور مسجد سے باہر آئیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ دعاؤں اور نماز میں اتنا مشغول ہوں کہ آپ کسی سے کوئی سلام دعائی نہ کریں. جب آپ نماز پڑھ چکے اپنے کام سے فارغ ہو جائیں تو پھر آپ دیکھیں دائیں بائیں کون بیٹھا ہے, سلام کریں, بات کریں, اور حال چال پوچھیں, اپنے ملک کے لوگوں کے بھی, دوسرے ملکوں سے آئے ہوئے لوگوں کے بھی, اپنے بارے میں بتائیں, ان کے بارے میں جانیں. کیونکہ حج کا مقصد کیا ہے, لوگوں کی باہم ملاقات بھی ہو, ایک دوسرے سے تعارف بھی ہو, ایک دوسرے سے کچھ سیکھا بھی جائے. اور اس میں آپ تھوڑی بہت دنیا کی بات بھی اگر آپ کر لیتے ہیں, کھانے کپڑے کی بھی ہلکی پھلکی, جب آپ نماز وغیرہ سے فارغ ہو کے ہر چیز سے بالکل, تو اس وقت میں کوئی حرج نہیں. لیکن نمازوں کے انتظار کے وقت میں نہیں, دعاؤں کی قبولیت کے وقت میں نہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اس وقت میں اپنے پاس چھوٹی چھوٹی کوئی ایسی چیز ہو جو دوسروں کو آپ دے سکیں, بانٹ سکیں, وہ اگر آپ جاتے وقت یہیں سے لے جائیں, مثلا دعاؤں کے کارڈ لے جائیں, کچھ مثلا شادی کارڈ گھروں میں وش کارڈز پڑے ہوتے ہیں فالتو بیکار, ان کے اوپر کاٹ کر کچھ اپنے ہاتھ سے دعائیں لکھ لیں, وہ آپ مختلف لوگوں کو, یا احادیث لکھی ہوئی ہوں وہ آپ وہاں پر دے سکتے ہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ عبادت کے اوقات کی پابندی ہو تو پھر غذا کا خاص خیال رکھیں. بہت ہیوی قسم کی غذا نہ ہو کہ جس سے آپ کو نیند ہی آتی رہے. بعض لوگ غذاؤں کے اوقات کی پابندی نہیں کرتے, کبھی کسی وقت کھا لیا کبھی کسی وقت کھا لیا, تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو رفع حاجت کی عادت ہے وہ بھی ڈسٹرب ہو جاتی ہے. تو اس میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ وقت پر فارغ ہوں اور وقت پر آپ پاک ہوں, وقت پر صاف ہوں, تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ کھانے کے جو اوقات ہیں ان کی بھی اسٹرکٹلی پابندی کریں. اور اس میں کھانا اس طرح کا نہ ہو کہ جس سے آپ کو معدے میں جلن شروع ہو جائے, یا آپ بار بار پانی پیئیں, یا آپ کو سستی اور غنودگی ہو, یا یہ کہ آپ کا اسٹمک اپسٹ ہو جائے اور واش روم بار بار جانا پڑے. یہ تمام چیزیں جو ہیں وہاں جا کر بہت عبادت کے وقت کو ضائع کرتی ہیں. کھجور اور زمزم کا استعمال خاص طور پر کرتے رہیں. یہ دونوں چیزیں آپ کی صحت کے لیے بھی اچھی ہیں، اور زمزم کے بارے میں بھی آتا ہے کہ جس نیت سے پیا جائے وہ حاصل ہوتی، یعنی اگر آپ شفا کی نیت سے پی رہے ہیں یا غذا کی نیت سے پی رہے ہیں تو کوشش کریں کہ حرم میں ہوتے ہوئے دوسرا پانی نہ لے جائیں، وہی پانی بار بار پئیں۔ کھجور اگر اپنے بیگ میں بھی تھوڑی سی ساتھ رکھے، کسی وقت عبادت کے درمیان شوگر لیول لو ہوتا ہے تو ایک آدھ کھجور جو ہے وہ اگر آپ پولیتھین کے لاک ہونے والے بیگ کے اندر ڈال کے تین چار رکھی بھی ہو، ذرا زیادہ بھی رکھ لیں، بعض اوقات سات آٹھ بھی رکھ لیں، کیونکہ ہوتا ہی کہ جب آپ کھا رہے ہیں تو سامنے کوئی بچہ بیٹھا ہے، دائیں بائیں کوئی اور بیٹھا ہے، تو اس کو بھی تھوڑا سا آفر کر دیں، کیونکہ بہت آکورڈ لگتا ہے کہ آپ خود تو کھا پی رہے ہیں اور لوگ آپ کی شکل دیکھ رہے ہیں۔ اور میں اس وقت یہ حدیث یاد رکھتی ہوں کہ آگ سے بچو خاک کھجور کا آدھا ٹکڑا ہے، تو سوچتی ہوں کہ یہ بالکل انجان لوگ ہیں جو مجھے نہیں جانتے کہ میں کون ہوں، اگر ان کو میں کچھ دوں گی تو یہ تو نہ مجھے ان سے شکریہ کی توقع ہوگی، نہ مجھے تعریف کی، نہ اس کے بعد یہ میرا احسان کبھی اتار سکیں گے۔ اس لیے ایسے لوگوں پہ احسان کرو کہ جن سے کوئی واپسی کی توقع نہ ہو، تو وہ ایک طرح سے بہترین صدقہ اور بہترین اجر ہوتا ہے۔ اچھی کھجوریں مل جاتی ہیں وہاں پر، اگر آپ یہ سمجھے کہ بعض اوقات صرف پیسے دینے کی بجائے کچھ کھجوریں ہی اپنے پاس رکھیں تو جو مانگنے والا نظر آئے اس کو بھی آپ کھجور بھی صدقے میں دے سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ وہاں پر برف کے پانی والے کولر بھی ہوتے ہیں اور دوسرے بھی ہوتے ہیں، کوشش کریں کہ بغیر برف والا پیئیں، اگرچہ سب لوگوں کی اپنی اپنی عادت ہوتی ہے لیکن گلے کے خراب ہونے کے امکان کم ہوتے ہیں، اور یہ ہے کہ اس میں انسان کو ایک نیچرل چیز ملتی ہے۔ زمزم میں اگر برف ڈال دیں گے تو ظاہر ہے کہ ڈائلیوٹ ہو جائے گا کچھ، تو وہاں جا کر تو پیور زمزم پینے کی کوشش کریں۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ ساتھ ساتھ اپنا محاسبہ جاری رکھیں کہ کیا میں نے اپنے دن کا صحیح استعمال کیا ہے، کیا میری نماز میں خشوع و خضوع تھا، کیا میں نے صدقہ کیا کچھ، کیا میں نے ذکر اپنے پورے کیے۔ بلکہ ذکر جو جو کرنے ہیں آپ کو ان کی ایک لسٹ بنا لیں، صبح شام کی دعائیں پڑھنی ہیں، یا نمازوں کے بعد جو مسنون اذکار ہیں وہ پڑھنے ہیں، یا پھر دیگر دعائیں پڑھنی، حفاظت کی دعائیں وغیرہ پڑھنی ہیں، اگر آپ بیمار ہیں تو آیات شفا پڑھ کر خود پہ دم کریں۔ اہم ترین چیز یہ کہ اپنے جذبات پہ کنٹرول رکھیں، غم، غصہ، محبت، ان سارے جذبات پہ بہت کنٹرول رکھیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں آیات سن رہے ہیں، تلاوت کی وہ سمجھ آ رہی ہیں تو رونا آ رہا ہے، اتنی بلند آواز میں نہ رونا شروع کر دیں کہ آدمی بھی آپ کی طرح متوجہ ہو جائے۔ بعض لوگ حرم جاتے ہوئے بہت روتے ہیں، آتے ہوئے بہت روتے ہیں، یعنی جب آخری ودائی طواف ہوتا ہے تو واقعی رونا بہت آتا ہے، اس میں بھی اعتدال رکھیں، ایسا نہ ہو کہ صرف رونے میں وقت گزر جائے اور دعاؤں کا وقت ہی نہ رہے۔ یا اسی طرح کوئی شخص آپ کو ریٹیٹ کرتا تو غصہ آتا ہے، مثلا کسی نے آپ کو دھکا دیا تو انکانشیسلی کون ہی آپ پیچھے کریں گے، اپنے آپ کو کنٹرول کرنا سیکھیں۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ بھوک لگی ہے تو بار بار ہائے بھوک لگی ہے اور ابھی تک کھانے کا موقع نہیں آیا، اور یہ باتیں بھی بار بار نہ کریں۔ پیاس لگی تو ہائے بہت ہی پیاس لگ رہی ہے، نہیں بس پانی پی لیں، یہ بار بار تذکرہ کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ یعنی لغو اور بیکار قسم کی باتوں سے حت البسا بچیں۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کو ہو سکتا ہے کہ مدینہ جانے کا موقع ملے اور یہ حج سے پہلے ہو۔ ہجرت سے پہلے مدینہ کا نام یثرب تھا، بعد میں مدینہ طیبہ کے نام سے یہ مشہور ہوا۔ مکہ سے 260 میل کے فاصلے پہ ہے اور آبادی کے اعتبار سے پھر یہ دوسرے نمبر پہ ہے، اسے دار الحجرت بھی کہا جاتا ہے کیونکہ ہجرت کے بعد یہ گھر بنا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، حضرت ابراہیم تیرے خلیل اور نبی تھے، ان کی زبان پر تو نے مکہ کو حرم قرار دیا، اے اللہ میں تیرا بندہ اور پیغمبر ہوں، میں مدینہ کے دونوں کناروں کے درمیان تک حرم قرار دیتا ہوں۔ یعنی جس طرح مکہ کا حرم ہے اسی طرح مدینہ بھی حرم ہے۔ آپ نے فرمایا، المدینہ تو حرم، مدینہ حرم ہے، اور مدینہ کا حرم جبل عیر سے جبل ثور تک ہے، نہ اس کا درخت کاٹا جائے نہ اس میں کوئی بدعت کی جائے، جو مدینہ میں بدعت ایجاد کرے گا اس پر اللہ کی اور فرشتوں کی لعنت ہے۔ آپ نے فرمایا، مدینہ برے آدمیوں کو اس طرح نکال دیتا ہے جیسے بھٹی لوہے کا میل دور کرتی ہے، یعنی ان کا یا تو وہاں دل نہیں لگتا یا پھر یہ رہ نہیں سکتے۔ آپ نے فرمایا، اگر لوگ سمجھیں تو مدینہ ان کے لیے بہتر ہے۔ ہوتا یہ کہ جب ہم مکہ جاتے ہیں تو ہمارا شوق ہوتا ہے کہ زیادہ وہاں رہے، اور الحمدللہ ہونا بھی چاہیے، لیکن مکہ کی محبت میں مدینہ کی محبت کو ختم نہ کر دیں، یا مدینہ کی محبت میں مکہ کی محبت کم نہ کر دیں، یعنی دونوں میں اعتدال بہت ضروری ہے۔ بہت سے لوگ ان دو شہروں کو ہر وقت کمپیئر کرتے رہتے ہیں، مدینہ میں یہ تھا مکہ میں یہ نہیں تھا، مکہ میں یہ تھا اور مدینہ میں یہ نہیں تھا، اس طرح کی گفتگو کا بھی اتنا فائدہ نہیں۔ یہ ہے کہ دونوں شہروں کا اپنا مزاج ہے، اپنی جگہ، اپنی رحمت، برکت اور فضیلت ہے، دونوں کو ڈیو ریسپیکٹ اور محبت دیں، دونوں میں پہنچ کر وقت کی قدر کریں اور ان جگہوں کا ادب اور احترام کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان مدینہ میں سمٹ کر ایسے آ جائے گا جیسے سانپ سمٹ کر اپنے دل میں آ جاتا ہے. یعنی آخری وقت میں دنیا میں جب ہر طرف بے ایمانی ہو جائے گی اور دین ختم ہو جائے گا، تو ایمان اور دین سمٹ کر واپس وہیں لوٹ جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مدینہ اسلام کا قبہ ہے، ایمان کا گھر ہے، ہجرت کا مقام ہے، حلال و حرام کے معلوم ہونے کا ٹھکانہ ہے. آپ نے فرمایا، جو مدینہ کی مصیبتوں اور پریشانیوں پر صبر کرے، میں قیامت کے دن اس کی سفارش کروں گا. تو جس طرح مکہ جا کر آپ نے تکلیف اور پریشانی کا ذکر نہیں کرنا، اسی طرح یہاں پر بھی تکلیف اور پریشانی پر صبر کرنا ہے، یعنی کسی بھی قسم کی جو ہو. آپ نے فرمایا، سب سے پہلے میں جن لوگوں کی سفارش کروں گا وہ مدینہ والے ہیں، پھر مکہ والے، پھر طائف والے ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مدینہ میں مرنے کی طاقت رکھتا ہو اس کو مدینہ میں ہی مرنا چاہیے، اس لیے کہ مدینہ میں مرنے والوں کا میں گواہ اور ضمانتی بنوں گا. ہر ایک کی قسمت میں تو یہ نہیں ہو سکتا، لیکن نیت اور تمنا کرنے میں کیا حرج ہے، کم از کم نیت کا ہی ثواب مل جائے. حضرت عمر دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ تو اپنے راستے میں مجھے شہادت نصیب فرما اور اپنے رسول کے شہر میں موت دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے پھلوں کے لیے دعا مانگی ہے، اللہم بارک لنا فی ثمرنا وبارک لنا فی مدینتنا وبارک لنا فی سائنا وبارک لنا فی مدنا. اے اللہ تو ہمارے پھلوں میں برکت دے، ہمارے شہر میں برکت ہی برکت دے، اور ہمارے مد اور سا یعنی تولنے کے جو پیمانے ہیں ناپنے کے، ان میں برکت عطا فرما. آپ نے فرمایا، خدایا ابراہیم تیرے بندے اور خلیل اور نبی تھے، میں بھی تیرا بندہ اور پیغمبر ہوں. حضرت ابراہیم نے مکہ کے لیے دعا مانگی تھی اور اس کے ساتھ اور زیادہ بھی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھل کو، یعنی پھل کے لیے دعا مانگ کے وہ پھل کسی چھوٹے بچے کو عطا کر دیتے. یعنی جب آپ کسی پھل کو دیکھتے تھے تو اس وقت یہ دعا پڑھتے. یعنی حضرت ابو ہریرہ فرماتے کہ لوگ جب پہلا پھل دیکھتے تو اسے آپ کے پاس لاتے، آپ اس کو لے کر یہ دعا پڑھتے جو ابھی میں نے پڑھی ہے، اور پھر اس کے بعد یہ فرماتے اور وہ پھل چھوٹے بچے کو عطا کر دیتے. آپ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جو شخص صبح اجوا کھجور کے ساتھ دانے کھا لے، اس کو نہ زہر نقصان دے گا نہ جادو. یہ مدینہ کی خاص کھجور ہے. مسلم کی روایت میں ہے کہ مقام عالیہ کی اجوا شفا ہے، اس کو نہار منہ کھانا تریاک ہے. یعنی تریاک کیا ہوتا ہے؟ زہر اور جسم میں جو فاسد مادے ان کو ختم کرنے کا سبب بنتا ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اجوا جنت کا پھل ہے. اسی طرح مدینہ کا جو غبار ہے، غزوہ تبوک سے واپس آپ تشریف لا رہے تھے کہ لوگوں نے آپ کا استقبال کیا اور آپ سے آ کر ملے، جس کی وجہ سے گرد و غبار اڑا، تو آپ کے بعض ہمراہیوں نے اپنے منہ کو ڈھانپ لیا، کپڑا ڈال لیا. آپ نے فرمایا، خدا کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس غبار میں ہر بیماری سے شفا ہے. یعنی کہ وہاں کی مٹی سے بھی محبت کرنی چاہیے، کیونکہ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے آخری دنوں تک یہی قیام فرما رہے اور مدینہ کی محبت کی دعا فرمائی، اے اللہ تو مدینہ کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے جیسا کہ مکہ کی محبت ہمارے دلوں میں ہے، کیونکہ شروع میں صحابہ کا دل وہاں نہیں لگتا تھا بلکہ اس سے بھی زیادہ، اور اس کو ہمارے لیے صحت یاب بنا دے، کیونکہ بہت سے صحابہ وہاں جا کے بیمار ہو گئے تھے. اور اس کے سا اور مد میں برکت عطا فرما، اور اس کے بخار کو جحفہ میں منتقل فرما. حضرت انس سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے واپس تشریف لاتے تو مدینہ کی دیواروں کو دیکھتے تو مدینہ کی محبت میں سواری کو تیز کر لیا کرتے تھے. آپ دعا کرتے، اے اللہ تو مکہ سے دگنی مدینہ میں برکت عطا فرما، تاکہ لوگوں کا دل وہاں لگے اور لوگ وہاں پر جم جائیں، کیونکہ مکہ کی محبت تو ایک فطری چیز ہے، کیونکہ اللہ کا گھر ہے، وہاں پر سب کے دل اس کی طرف کھینچتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، لیکن مدینہ کے لیے پھر یہ تھا کہ ہجرت کا گھر تھا، ایک نئی جگہ تھی، تو آپ نے خاص دعائیں اس جگہ کے لیے کی ہیں. آپ نے فرمایا، مدینہ کی گھاٹیوں پہ فرشتے مقرر ہیں، نہ اس میں تعاون آ سکتا ہے نہ دجال داخل ہو سکتا ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ مکہ اور مدینہ کے سوا اور کوئی شہر نہیں جہاں دجال نہ جائے. مدینہ کی تمام گھاٹیوں پہ فرشتے صف بستہ کھڑے ہیں اور اس کی حفاظت کرتے ہیں. اور مدینہ میں خصوصاً مسجد نبوی جو ہے، اس میں نماز پڑھنا جو ہے بہت اجر و ثواب کا باعث ہے. آپ نے فرمایا، میری اس مسجد میں ایک نماز دوسری مسجدوں کی 1000 نماز سے افضل ہے، سوائے مسجد الحرام کے، کیونکہ وہاں لاکھ نمازوں کا ثواب ہے. پھر اسی طرح آپ نے وہاں پر جو روضۃ الجنہ ہے اس کے بارے میں فرمایا، میرے گھر اور منبر کے درمیان کا حصہ باغیچہ ہے جنت کے باغیچوں میں سے، اور میرا منبر میرے ہاؤس پر ہے. یعنی وہاں پر جو سفید کارپٹس کا ایریا ہے آپ کے قبر مبارک اور منبر کے درمیان کا، وہ ریاض الجنہ کہلاتا ہے، وہاں پر بھی نفل پڑھنے چاہیے. پھر اسی طرح مسجد نبوی کے علاوہ مسجد قباء کا سفر کرنا چاہیے، کیونکہ آپ وہاں تشریف لے جایا کرتے تھے. آپ نے فرمایا، جو پاک ہو کر اپنے گھر سے مسجد قباء میں جا کر دو رکعت نماز پڑھے تو اس کو عمرے کے برابر ثواب ملتا ہے، اس لیے خصوصی طور پر اس کی زیارت کرنی چاہیے. اسی طرح جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر جانے کا موقع ملے تو کوئی شور، کوئی ہنگامہ، کوئی بے ادبی، کوئی کسی کو اذیت نہیں دینی چاہیے. بہت احترام کا مقام ہے، بہت ہی خاموشی اور یکسوئی کے ساتھ درود شریف کثرت سے پڑھنا چاہیے. بہت سے لوگ وہاں بیٹھ کر بھی گپ شپ میں، سلام دعا، میل ملاقاتوں میں، یہ مل گیا، وہ آ گیا، اس کو بلا رہے ہیں، اس کو دھکیل رہے ہیں، یا دوسروں کو کراس کر کر کے آگے جا رہے ہیں. ان ساری چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے، اپنے قدم سمیٹ کے جانا چاہیے ڈرتے ہوئے اور ادب احترام کے ساتھ، کیونکہ وہاں جا کر اگر ادب احترام نہ رہا تو اعمال کی بربادی کا ڈر ہے. وہاں پر جا کر باقاعدہ درود شریف پڑھنا چاہیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنا چاہیے، پھر حضرت ابو بکر پر سلام بھیجنا چاہیے، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ سلام بھیجنا چاہیے، جن ہستیوں کو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ کے لیے رہنے کی سعادت دی ان قبروں میں، تو ان کو بھی اپنی دعاؤں اور درود میں اور سلام میں یاد رکھنا چاہیے. پھر اسی طرح مسجد نبوی سے کچھ فاصلے پر جنت البقیع ہے، جہاں ہزاروں صحابہ کرام کی اور نیک لوگوں کی قبریں ہیں، اور ان کے حق میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی کہ اے اللہ تو بقیع الغرقد والوں کی مغفرت فرما دے، اور جو وہاں دفن ہو اس کی بھی خوش قسمتی کا کیا ٹھکانہ. تو اس جگہ پر جا کر بھی اگر گزرتے ہوئے، کیونکہ اندر تو جانے کی اجازت نہیں ہوتی لیکن اس کی چار دیواری سے پہچانا جاتا ہے، تو باہر سے گزرتے ہوئے خصوصی دعائیں جو قبرستان کے پاس سے گزرتے ہوئے کرنی چاہیے، سب صحابہ کرام کا تصور ذہن میں لا کر جو وہاں دفن ہے ان سب کے لیے خصوصی دعا کرنی چاہیے. اب یہ ہے کہ مدینہ سے واپس آ کر پھر جب حج کا موسم ہوتا ہے تو 8 تاریخ کو حج شروع ہوتا ہے. اس میں آپ دیکھیے کہ 8 تاریخ کو آپ اپنے گھر سے ہی یا ہوٹل سے، جہاں سے بھی جہاں آپ رہ رہے ہیں وہاں سے آپ احرام پہنیں گے 8 ذوالحج کو. 8 ذوالحج کا دن جو ہے یہ یوم التربیہ کہلاتا ہے. یوم التربیہ اس لیے اس کو کہتے ہیں، تربیہ کا معنی تھا سیراب کرنا. اہل عرب جب حج کے لیے جاتے تھے تو اپنے اونٹوں کو اچھی طرح پانی پلاتے تھے اس دن، یعنی تیاری کا دن ہے ایک طرح سے. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ حج تمتع میں پہلے عمرہ ہوتا ہے، جس کی ابھی تفصیل آپ کو بتائی گئی ہے. عمرہ کے لیے میقات پر پہنچ کر احرام پہنا جاتا ہے یا احرام کی نیت کی جاتی ہے. اہل یمن، پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش والوں کے لیے یلملم کا مقام جو ہے یہ میقات ہے. عموماً لوگ جہاز سے سفر کرتے ہیں تو یہ سب کچھ نظر نہیں آتا، لیکن جو ہی اعلان ہو اس وقت آپ احرام کی نیت کر سکتے ہیں. میقات پہ پہنچ کے احرام کی نیت کرنی چاہیے، یعنی گھر سے یا ایئرپورٹ سے نہیں نیت کرتے، بلکہ جب اعلان ہوتا ہے اس وقت نیت کی جاتی. اور احرام باندھنے سے قبل جو ہے لبیک عمرہ کہہ کر آپ نیت کریں گے، کیونکہ نیت بہت ضروری ہے. ساتھ ہی پھر زور سے تلبیہ پکارنا چاہیے. یہ تلبیہ کے الفاظ ہیں، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اس کا صحیح تلفظ جو ہے یہ کسی سے سیکھ لینا چاہیے تاکہ درست ادائیگی ہو تو پھر اچھی تاثیر بھی ہو. جب حرم کا علاقہ آتا ہے تو اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ اونلی مسلمز. جب اس جگہ پہ میں پہنچتی ہوں تو میں بہت زیادہ شکر ادا کرتی ہوں اللہ کا، اور شکر سے آنسو آ جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شکر ہے کہ تو نے مسلمان پیدا کیا اور ہم اس جگہ پہ جانے کے قابل ہوئے، ورنہ ڈائیورژن آتی ہے کہ نان مسلمز کا راستہ یہ ہے. تو مجھے قیامت کا نقشہ نظر آ جاتا ہے، کیونکہ حج سارا قیامت کو بھی یاد کراتا ہے. آخری سفر، یعنی دنیا میں سفر کرتے ہوئے انسان آخرت کو زیادہ بہتر طور پہ یاد کرتا ہے. جب مکہ پہنچ جاتے ہیں تو پھر آپ جب طواف کے لیے جاتے ہیں، بیت اللہ شریف کا طواف شروع کرنے سے پہلے تلبیہ بند کر دینا چاہیے. یعنی یہ احرام کی نیت سے لے کر یہاں پہنچنے تک لبیک پکارتے رہیں گے. بہت سے لوگ بھولے رہتے ہیں، اس تلبیہ کو بھولنا نہیں چاہیے. جس حج میں جتنا زیادہ یا جس عمرے میں جتنا زیادہ تلبیہ ہوگا اتنا ہی زیادہ باعث برکت ہوگا.